بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم. آج کا ہمارا یہ پروگرام، آج کل ایام حج اور ایام عید الاضحیٰ ہیں، عید الاضحیٰ بھی آیا چاہتی ہے اور حج کا بھی موقع ہے. آج کی نشست خصوصی طور پر فلسفہ قربانی، اہمیت و فضیلت قربانی کے حوالے سے ہے. قربانی کی اہمیت، خداوند قدوس سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا کیا کچھ خدا کے حضور پیش کر سکتے ہیں، اور کیا کچھ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے خداوند قدوس کی طرف سے کہ جب تک وہ قربانی ہم پیش نہیں کریں گے نہ قرب خداوندی حاصل ہوگا اور نہ ہم اس اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. چنانچہ یہ موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا مدعا، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرب خداوندی حاصل کریں، ہم نجات حاصل کریں. ہمارے ساتھ بلند پایا علماء موجود ہیں، آئیے متعارف ہوتے ہیں اس نشست میں، انشاءاللہ ہم ان سے فیضیاب ہوں گے. جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب، آپ معروف عالم دین ہیں، صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، اسلامی معارف پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بلند مرتبہ شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا مفتی عبدالقوی صاحب، آپ اسلامی اسکالر ہیں، آپ بھی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اسلامی معارف کا، اسلامی روایات کا، اسلامی علوم کا، اور آپ دارالعلوم و خانقاہ عبیدیہ ملتان کے سجادہ نشین ہیں. بہت سے چینلز پہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ناظرین آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں. دونوں علماء کرام کا شکر گزار ہوں. جناب مولانا فدا مطہری صاحب، آغاز آپ سے کروں گا. آپ یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ اسلام میں قربانی کا تصور اور پھر اس کی اس قدر اہمیت، یہ کیوں بیان ہوئی ہے؟ یعنی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں تو قربانی کا ذکر آتا ہے، خداوند قدوس کے حضور سب کچھ پیش کر دینے کا تصور آتا ہے، اور پھر اس حوالے سے انعام و اکرام کا اور جو آخرت میں ہمیں ملے گا اس کی بات ہوتی ہے، تو یہ کیوں اتنا زور دیا گیا قربانی پر، اور کس طرح سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی بڑا کام، کوئی بڑی تحریک، کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی قربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے.
صحیح.
ایثار قربانی اس تحریک کے پیچھے اہم ترین عوامل ہیں.
یعنی آپ نے تو بڑا خوبصورت آغاز فرما دیا کہ ہمیں کچھ بھی حاصل کرنا ہے
تو قربانی،
انفرادی اور معاشرتی سطح پر قربانی دینی پڑے. واہ، بہت اچھا.
تو اسلام کی تحریک تو وہ تحریک ہے جو نجات بشریت کے لیے شروع کی گئی،
بے شک،
ہلاکتوں سے نجات کے لیے، آلودگیوں سے نجات کے لیے، پستیوں سے نجات کے لیے، اور ہر قسم کی آلائشوں سے نجات کے لیے اسلام کی تحریک شروع ہوئی، اور اسلام کا آغاز عظیم قربانیوں سے ہی ہوا،
بے شک،
جس میں مال کی قربانی بھی ہے، جان کی قربانی بھی ہے، وقت کی قربانی بھی ہے، توانائیوں کی قربانی بھی ہے. ہر طرح کی قربانی اسلام کے آغاز میں نظر آتی ہے. جس طرح جناب خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی دیکھیے کہ آپ نے اپنا سارا مال جو اس دور کی ایک انتہائی مالدار تاجر خاتون تھی، بلا کسی منت و احسان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور اس پر کبھی بھی ایک لفظ تک عرض نہیں کیا کہ میں نے آپ کو مال دیا ہے.
بے شک،
یہ
بے شک.
مال کی قربانی اسلام کی بنیادوں میں ڈل گئی ہے. پھر دیکھیے خود سرور کائنات کی کتنی قربانیاں ہیں، اور جناب ابو طالب کی قربانی دیکھیے حفاظت رسول اللہ کے سلسلے میں،
بے شک.
اور اس کے بعد اسی خانوادے کے دیگر جو آنے والے فرزندان ہیں اور خانوادے کے افراد کی قربانیاں دیکھیے، تو اسلام کی بنیاد میں قربانی ہی قربانی نظر آتی ہے.
پھر وہ آپ دیکھیے ان حضرات کو کہ سب کچھ چھوڑ کے،
جی،
صحابہ کرام میں،
صحابہ
سے
کرام
اپنا
سے
سب کچھ چھوڑ کے رسول پاک پہ
چھوڑ کے
قربان کر دی.
قربان کر دیا. جب مہاجرین تشریف لائے مدینے میں، مکے سے مہاجر ہو کر، تو انصار کی قربانی دیکھیے کہ انہوں نے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ بھائیوں کی طرح تقسیم کر دیا ان مہاجرین.
یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بظاہر کہنا بڑا آسان ہے،
کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ قربانیاں اسلام کے آغاز میں. لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اسے زندہ رکھا.
جی مولانا صاحب، میں یہاں پر مفتی صاحب کو شریک گفتگو کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. قربانی کا تصور اور معاشرے کے لیے، انفرادی یعنی انسان کے لیے، اور پھر معاشرے کے لیے اس کی اہمیت کا بڑا خوبصورت تجزیہ کیا جناب مولانا نے. اب آپ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر, تو میں نے چاہا کہ آپ کو یہاں شریک گفتگو کر لوں. اور حضرت ابراہیم کی جو عظیم ترین کامیابی ہے کہ جو اب تک لوگوں کو کے لیے محفوظ ہے گویا حج کی صورت میں, اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا, اور پھر ہم جناب مولانا کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آغاز بڑا عمدہ ہوا ہے.
دے
مقاصد کے حصول بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتے,
بے شک.
اور اسلام تو وہ عظیم دین ہے جس میں جان کی قربانی بھی ہے, مال کی قربانی بھی ہے. تو آج چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے, تو قرآن مجید کی آیت فصلی ربک وانحر,
سبحان اللہ,
اپنے رب کے لیے نماز بھی ادا کرنی ہے
اور قربانی.
اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم دو رکعت پڑھتے ہیں, اس کا حکم بھی ہمیں اللہ کے قرآن نے عطا فرمایا. پھر وانحر, یہ نہر جو ہے یعنی کسی حلال جانور کو قربانی کے طور پہ پیش کرنا, اس خواب کی برکت سے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا.
واہ واہ.
کہ انی رائیت فی المنام انی اذبح کا فانظر ماذا ترا, یعنی اس جملے کے اندر آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ باپ اس کی عظمت بھی اور خود بیٹا اس کی عظمت بھی. حالانکہ بچپن ہے, بچپنے کے اندر جو ہے انسانی ذہن اور شعور اور ادراک کے اندر حقائق کو آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے اسے عطا کی ہے, لیکن چونکہ اللہ کے نبی کے صاحبزادے ہیں اور پھر مستقبل کے حوالے سے نبی بھی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق کہ سب سے بڑا جو انہیں اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ میرے نبی رحمت کے جد اعلیٰ ہیں. تو جب میرے نبی رحمت کے جد اعلیٰ ہیں تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ فانظر ماذا ترا, جو کچھ باپ آپ نے خواب میں دیکھا فوراً عمل کیجئے. تو معنی یہ ہوا کہ ہم نے اسی قربانی کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے اس بچے کے بارے میں کہ انی اذبح, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اور یہ کون سا بچہ ہے جس کے لیے رب حبلی من الصالحین, رب حبلی من لدنک ولیہ, بڑھاپا آ رہا ہے اولاد موجود نہیں ہے, بڑھاپے کے اندر اللہ نے اولاد عطا فرمائی اور پھر اس کے اندر خوشخبری عطا فرمائی. وبشرناہ بغلام حلیم, کہ اسحاق بھی عطا فرماؤں گا, اسماعیل بھی عطا کروں گا, پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں یعقوب بھی عطا فرماؤں گا, ویعقوب نافلہ. تو وہ بچہ جو اللہ نے بڑھاپے میں عطا فرمایا, ان کے بارے میں والد گرامی یہ دیکھ رہے ہیں کہ انی اذبح, کہ اس کو میں ذبح کر رہا ہوں. تو ایمان ابراہیمی دیکھیے, پھر اس کے بعد اس بچے کا ایمان دیکھیے کہ جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ کہ انسانی عقل کو, انسانیت حضرت اسماعیل کے بچپنے کے عقل کے اوپر قربان کر دیں. فوراً کہا کہ فانظر ماذا ترا, فوراً عمل کیجئے. تو بہرحال تفصیل میں نہیں جاتے, اسی کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ آج ہم عید الاضحیٰ کی جو خوشی کا موقع ہے اس میں تہوار کے طور پر ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی یہ سنت ہے. ہاذہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ سیدنا انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ما ہاذہ الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ جو قربانی ہے, تو آپ نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ ہاذہ سنت ابیکم ابراہیم, کہ جب میرے والد گرامی ہوئے تو پھر تمہارے بھی والد گرامی ہوئے. کیوں؟ انما انا لکم بمنزلت الوالد, کیونکہ حضور کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہمارے والد گرامی جو ہیں وہ نبی رحمت ہیں, تو ان کے جد اعلیٰ ہوئے حضرت ابراہیم. تو اس لیے فرمایا کہ ہاذہ سنت ابیکم, کہ اے کلمہ گو مسلمانوں تمہارے ہی باپ ہیں ابراہیم خلیل اللہ, ان کی یہ سنت ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم کی بھی سنت, میرے نبی رحمت کی بھی سنت, حضرات صحابہ کی بھی سنت, حضرات ائمہ اہل بیت کی بھی سنت, اکابر کی بھی سنت, اسلاف کی بھی سنت. یہ وہ جناب قربانی ہے کہ جو اتنی بڑی سنتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. پھر اس کے بارے میں میرے نبی رحمت کیا کہہ رہے ہیں کہ جس جانور کی قربانی دی جا رہی ہے, یہ سننے والوں کے لیے بڑا اعزاز کی بات ہوگی. ہم اس بات کو تو دیکھتے ہیں, ویسے بھی آج کل تھوڑا سا دیکھا جائے کہ حالات ملکی ایسے ہیں کہ ہر طرف فقر و فاقہ کی کیفیت ہے, لیکن کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ جس جانور کی قربانی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اس کے مطابق اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات ذوق والی پھر میں اور کہہ دوں کہ حضور جب آتے ہیں حجت الوداع پہ تو 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمایا اپنے ہاتھ سے، باقی اونٹ سیدنا علی جو المرتضیٰ کے سپورٹ کیے۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑا اشارہ ہے کہ میرے نبی رحمت جانتے تھے کہ آپ کی عمر پاک جو ہے وہ 63 سال ہونی ہے، اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ پھر اللہ نے یہ فیضان کس طرح امت کی طرف پہنچانا ہے اہل بیت عظام کی برکت سے۔ تو معنی یہ ہے کہ
آج جیسے آپ نے فرمایا، میں اس جملے کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ شاید رسول پاک، شاید نہیں بلکہ یقیناً کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے جگر گوشے نے کربلا میں، جی کربلا میں وہ عظیم قربانی دینی تھی کہ جس سے اسلام زندہ ہونا تھا۔ جناب مولانا مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو جناب مولانا سے۔ مفتی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا اپنی گفتگو میں کہ قربانی ایک نعمت ہے، یہ آپ نے جملہ فرمایا۔ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے جو دین چلا وہ تو اسلام ہی ہے، اور اپنے اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ بدلتا رہا اور آخر میں رسول پاک پر مکمل ہو گیا، تو یہ قربانی کی ایک تاریخ نظر آتی ہے ہمیں، جو حابیل قابیل سے شروع ہوتی ہے، حضرت حابیل سے، اور پھر آگے آتی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام پر، تو وہ معراج پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ کس طرح سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے، کس طرح سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر ہم، اور یہ میں بعد میں مفتی صاحب سے بھی یہ سوال کروں گا، آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے قربانی کو ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کریں اور قربانی کے لیے تیار ہوں خداوند قدوس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔
جی، قربانی جو ہے واقعی ایک نعمت ہے مسلمانان عالم کے لیے، اور قربانی ہم دو منظر میں قربانی کو دیکھ سکتے ہیں، ایک حج کے تناظر میں کہ منا میں جا کر حجاج قربانی کرتے ہیں،
جی،
اور ایک اپنے اپنے علاقوں کے تناظر میں ہم قربانی کو دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی ایک سنت ابراہیمی ہے، ایک سنت اسلام ہے، اس پر عمل کر کے ہم بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک منا کے اندر قربانی کرنے کا تعلق ہے، واقعی معنوں میں یہ حج کے مناسک اور اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے،
جی،
اور واجب ہے اور فرض ہے مسلمانوں پر کہ وہاں جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ قربانی کیے بغیر اپنے حج کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب قربان گاہ میں حاجی جاتا ہے اور احرام کی حالت میں جاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ شیطان کو کنکریاں بھی پھینکتا ہے، تو اس عالم میں اخلاص کی تکمیل کرتے ہوئے وہ ایک جانور کی قربانی پیش کرتا ہے،
یعنی قربانی کو یہاں پر واجب قرار
واجب قرار دے دیا ہے۔ جی، حج کے میدان میں، وہاں میدان منا میں، قربان گاہ میں قربان کرنا واجب ہے کسی جانور کو۔
یہ ایک طرح سے سمبولک بھی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے، معاشرے کے لیے، اللہ کے لیے قربانی سے عبارت ہے،
قربانی سے عبارت ہے کہ وہ وہاں ایک جانور کی قربانی پیش کرے خداوند تعالیٰ کی خدمت میں اور حضور میں۔ اور جناب ابراہیم نے جہاں اپنے فرزند کی قربانی پیش کی تھی، اسی جگہ پر اللہ نے واجب کیا کہ جاؤ اور اس مقام کو دیکھو اور اس جگہ پر ایک جانور کی قربانی دے دو۔ دیکھیے، حج کے اندر جہاں اور فلسفے ہیں، وہاں قربانی کا فلسفہ اہم ترین ہے کہ مسلمانوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے، یا حج کرنے والوں کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے اور یہ درس دیا جاتا ہے کہ تم قربانی کے ذریعے سے یہ سیکھ سکتے ہو کہ اللہ کی راہ میں قربانی دیے بغیر، یا دوسرے لفظوں میں جہاد کیے بغیر، تم کسی منزل پر پہنچ نہیں سکتے۔ دیکھ لیجئے گا کہ اقتصادی پہلو سے بھی دیکھا جائے تو قربانی کا ایک فلسفہ سامنے آتا ہے کہ جو غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے سال بھر گوشت کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، قربانی کر کے مسلمان صاحبان استطاعت دوسروں تک گوشت کا حصہ پہنچائیں۔ باقاعدہ اس قربانی کے تین حصے قرار دیے گئے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہے، اور ایک حصہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور ایک حصہ عام نادار اور مستحقین کے لیے ہے۔
یہ بھی ایک طرح کا علامتی ہے کہ ہم نے کس کس کو کے لیے قربانی کرنی ہے،
کس کا حصہ کس کو پہنچانا ہے۔ یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ اچھا اچھا گوشت چن کے اپنے لیے رکھ لیا جائے یا اپنے عزیزوں میں بانٹ لیا جائے، اور فقرا کے لیے ایک ناقص قسم کا گوشت دے دیا جائے، یہاں پر بھی عدالت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر فیملی ممبر بہت کم ہیں تو فیملی ممبرز کے لیے اتنا گوشت رکھے جو ان کی کفایت، ان کے لیے کفایت ہو، اور باقی فقرا میں تقسیم کر لیں۔ اور اس کے علاوہ قربانی حقیقت میں تقوی سے مربوط ہے۔ قربانی کا گوشت اللہ کو منظور نہیں ہے، وہ تقوی منظور ہوتا ہے جو قربانی کے پیچھے
قرآن میں موجود ہے یہ بات۔
اور اس حج کی قربانی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب جناب ابراہیم اپنے فرزند کی قربانی پیش کر رہے تھے تو فرمایا کہ وفدیناہ بذبح عظیم۔ اس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بھی ڈالا ہے کہ اللہ اللہ بھائی بسم اللہ پدر، مانے یہ ذبح عظیم آمد پسر۔ جی، کربلا سے اس کو جوڑ دیا ہے علامہ نے اپنے شعر کے ذریعے سے،
یعنی کربلا تو قربانی کی معراج ہو گئی،
معراج ہو گئی۔
جی مفتی صاحب، میں نے جناب مولانا سے بھی آپ کے اس جملے کی تشریح چاہیے، اور اب خود آپ سے بھی کہ کیا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس کی مزید وضاحت ہو جائے کہ قربانی کا ایک جو ذوق و شوق جو خداوند قدوس ہم میں چاہتا ہے وہ پیدا ہو، اور اس کی فضیلت و اہمیت ہمارے نزدیک اجاگر ہو کہ قربانی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی چیز سے دستبردار ہو رہے ہیں، کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں، اب وہ ہمارے پاس نہیں رہی، لیکن آپ نے کیا خوب فرمایا کہ یہ تو ایک نعمت ہے۔ کس طرح سے یہ ایک نعمت ہے، اور پھر اس نعمت کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو کیا ریوارڈ ہمیں ملتا ہے؟
دیکھیں جی، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رزق اللہ نے عطا فرمایا، اسی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہم ایک جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں،
صحیح،
اور اس کے بدلے میں نبی رحمت کے فرمان مبارک کی روشنی میں ہمیں مل کیا رہا ہے کہ جتنے اس کے جسم کے اوپر بال ہیں ان بالوں کے مطابق ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ پہلی نعمت۔ دوسری یہ نعمت ہے کہ جب میرے جیسے طالب علم چھری کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے جانور کے اوپر چھری گھمائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ آج میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اور میں اپنے نبی رحمت کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں کہ آپ حجت الوداع کے موقع کے اوپر کس طریقے پہ آنے والے جو جانور تھے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ تو نعمت در نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، تو سب سے بڑی نعمت اور اس کے ذوق کی نعمت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ادا پہ عمل کر رہا ہوں جو میرے نبی کی ادا ہے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
اچھا، اس کے بارے میں ہمارے اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ یہ لکھا کہ جب حضور کی خدمت میں یہ جانور پیش کیے جا رہے تھے، 100 اونٹ تھا جس کی آپ نے قربانی پیش کی، تو یقیناً اب ایک اونٹ کو ذبح کرنا، اب ہمارے ہاں بھی خانقاہ کے اندر جو ہم ہر سال ایک اونٹ ضرور قربان کرتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ حضور کی وہ جو وان ہر والا حکم ہے، قرآن والا بھی اور سنت والا بھی، یقین فرمایا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور تقریباً یوں سمجھے کہ کئی گھنٹوں کا کام ہے۔
جی جی جی،
اب حضور اپنے ہاتھ مبارک سے ایک اونٹ کے لیے،
جی جی جی،
اور حضور جو ہے وہ 63 اونٹ ذبح فرما رہے ہیں، اور باقی اونٹ سیدنا علی۔ تو وہ پھر بڑی عجیب بات لکھی حضرت قاضی ایاز نے، انہوں نے فرمایا کہ ہر جانور یہ سمجھتا تھا کہ میں کس کے ہاتھ سے ذبح ہو رہا ہوں، عقیدت کے ساتھ آتا تھا، محبت کے ساتھ آتا تھا، اور ذبح ہونے سے پہلے اپنی زبان کے اندر کچھ غرغراتا تھا، یعنی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، اور پھر اپنی گردن کو پیش کرتا تھا، اور اس ادب کے ساتھ اور اس احترام کے ساتھ۔ تو معنی یہ ہے کہ جب ہم قربانی کی طرف جاتے ہیں ہمیں اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، گناہ بھی ہمارے معاف ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اس عظیم سنت پر عمل کر رہے ہیں جو ایک انبیاء کے تسلسل کے ساتھ، جس طرح آپ نے فرمایا، اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جناب حابیل اور قابیل کے حوالے سے، تو لفظ قربانی وہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی ہے، اور اس واقعہ کے اندر جو سیدنا آدم کی اولاد کے حوالے سے ہوا، تو معنی یہ کہ یہ وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ان دنوں کے اندر قربانی کی برکت سے، پھر اس کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے لیے اجر بھی پا رہے ہیں، اللہ سے اجر و ثواب حاصل بھی کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی بھی ہو رہی ہے، پھر ہمیں یہ بھی اجازت ہے کہ جناب خود بھی تناول کریں،
بے شک
خاندان اور برادری کو بھی کہیں بھی آ جاؤ۔ تو یعنی معنی یہ ہے کہ دعوت کا اہتمام بھی ہے، رزق بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اتنا عظیم الشان اجر و ثواب ہم خوش نصیبوں کو مل رہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس تسلسل کے حوالے سے بھی ہے جو سیدنا ابراہیم سے لے کے نبی رحمت تک، پھر نبی رحمت کے بعد حضرات صحابہ اہل بیت عظام کی برکت سے، پھر ہمارے اکابر کی برکت سے ہم تک پہنچی۔ پھر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب کہ جتنے بال ہیں اتنا جناب اجر و ثواب مل رہا ہے، اس قدر گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے، وہ حدیث مبارک میری نگاہ میں آ رہی ہے، فرمایا کہ اس دن کے اندر کوئی عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ قربانی کرنا ہے. حالانکہ نماز بھی ہوتی ہے، اس میں ہم پانچ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دس کو، گیارہ کو، بارہ کو، پانچ نمازیں اس دن پڑھ رہے ہیں، پانچ نمازیں اس طرح پڑھ رہے ہیں،
عید کی بھی نماز،
عید بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو فرائض ہیں واجبات ہیں، لیکن کیا کہا کہ اس دن کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ جو مرغوب اور پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ جانور کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے. اور جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اس کی تائید بھی اللہ کے قرآن نے بتا دی، ولا کی ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا جو اللہ سے ایک خوف کا تعلق ہے، اس اللہ کے تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے، بندے ہونے کے حوالے سے اسی کے دیے ہوئے رزق سے جب تم کرتے ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اسی کے مطابق یہ عظیم الشان تمہیں اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں.
جناب مولانا، جیسے ابھی ہمارے پروگرام میں بات بھی ہوئی کہ انسانی تاریخ جو ہے وہ قربانی سے عبارت ہے، اور قربانی کے بغیر انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی ہو نہیں سکتی. ہم آپس میں بھی اپنے بہت سے بعض اوقات حقوق کی بھی قربانی دے دیتے ہیں، اپنے حق سے زیادہ کسی کو دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی اور کا حق دینے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، اور پھر جو ہماری اخروی نجات ہے وہ تو ممکن ہی نہیں جب تک کہ ہم خدا کی بارگاہ میں قربانی نہ پیش کریں، اپنے نفس کی قربانی، اپنے انا کی قربانی، وہ جو اپنے ہم نے اپنے اندر بت بنا رکھے ہیں ان کو توڑ کے قربانی. تو آپ کیسے کہیں اس بات کو واضح کریں گے کہ یہ جو قربانی ہے یہ انسان کی ذات سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتی، یعنی انسان کی ذات کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کوئی نہ کوئی قربانی انفرادی اجتماعی سطح پر خدا کے لیے معاشرے کے لیے پیش نہ کرے؟ اور کس طرح سے ہمیں ہمتاً ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے؟
جی ہاں، اسلامی تعلیمات میں مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ جہاد میں مصروف رہو. البتہ جہاد کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک کو جہاد اصغر کہا
صحیح،
اور دوسرے کو جہاد اکبر کہا.
واہ.
جہاد اصغر اسی کو کہا جو کفار اور مشرکین و ملحدین کے ساتھ جو میدان کارزار میں مسلمان مقابلہ کرتے تھے اور دفاع کرتے تھے.
صحیح.
اس جہاد کو جس میں جان کی قربانی بھی تھی، جس میں بھوک پیاس کی شدت بھی تھی، جس میں بہت سارے اور مسائل بھی تھے، ان سب کے باوجود سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد قرار دیا.
واہ واہ.
اور فرمایا کہ تم جب چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہو تو اب بڑے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ.
واہ.
صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے بڑا جہاد کر کے آئے ہیں. تو سرور کائنات نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تم چھوٹا جہاد کر کے آئے ہو، اب بڑے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. بڑا جہاد اپنے نفس اور شیطان سے لمحہ لمحہ، دن رات، ہمیشہ نجی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اقتصادی زندگی میں، سماجی زندگی میں، زندگی کے ہر پہلو میں تمہیں شیطان اور خواہشات نفسانی سے لڑنا ہے، وہاں پر بندہ خدا بن کر رہنا ہے. یہ جہاد اس جہاد سے کہیں زیادہ سخت ہے.
جی،
اس لیے کہ گھڑی گھڑی کا جہاد ہے، لمحے لمحے کا جہاد ہے.
اسی لیے جو ابھی جی آپ نے وہ جو قرآنی مفہوم بھی بیان کیا تھا کہ خدا کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تقوی
پہنچتا ہے.
تو تقوی کا حصول ایک جہاد ہے،
حصول کے لیے یہ جو جہاد کرنا ہے یہ قربانی ہے. اب دیکھیں، ایک انسان یہ خواہش کرے کہ وہ اخلاص کے بغیر یا اپنے نفس سے لڑے بغیر یا شیطان کے وسوسوں سے لڑے بغیر کوئی کامیابی، خصوصاً روحانی اور معنوی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک توقع بیجا ہے اپنے آپ سے.
جی،
اس لیے کہ جب لڑائی کرے گا، قربانی پیش کرے گا، خواہش نفس کا تقاضا ہے کہ مثال کے طور سے جھوٹ بولا جائے، اسلام کی تعلیم کا تقاضا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، خواہش نفس کا تقاضا ہے کہ دوسرے کا مال چھینا جائے، لیکن حکم اسلام کا تقاضا ہے کہ نہ چھینا جائے. تمام امور میں یہاں قربانی چاہیے.
صحیح.
یہاں پر انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے.
تو یہ جو ہم یہ بظاہر قربانی پیش کرتے ہیں، یہ دراصل وہ ایک علامتی،
یہ ایک علامت ہے، یہ باور کرانے کے لیے ہے، اور
ہمیں ہر وقت اپنی جان و مال کی قربانی اور اپنی انا کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. مفتی صاحب، ہمارے پاس مشکل سے 1.5 منٹ ہے
جی.
میں چاہتا ہوں اس میں جامع کلمات قربانی کے حوالے سے، اور جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمیں جس اس وقت مشکلات کا شکار ہے ہمارا معاشرہ، ایک دوسرے کے لیے ہمیں جب تک قربانی دینے کا ہم سوچیں گے نہیں، اس وقت تک ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے، اس حوالے سے بھی آپ ایک یا 1.5 منٹ میں جامع بات
ایک سے 1.5 منٹ میں میں گفتگو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی شخصیت کا، اپنے علم کا واسطہ دیتے ہوئے دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا را اپنے فکر کی قربانی دیں. یہ جو ہمارے ہاں غلط قسم کے افکار آ گئے ہیں کہ فلاں یوں ہے اور فلاں یوں ہے، ہمارے اکابر نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ میں یہ سمجھوں کہ میں سب سے کم تر ہوں اور دوسرا کلمہ گو مسلمان یا دوسرے دین والا مجھ سے بہتر ہے. لیکن آج جس معاشرے میں ہمیں مولوی صاحبان نے پہنچایا، میں بڑے ادب سے کہوں گا، وہ یہ فکر کے اندر ہمارے اندر اب یہ قربانی دینی ہوگی کہ ہمیں ملائیت سے نکل کے خانقاہیت کی طرف آنا ہوگا. ملائیت یہ ہے کہ میں بہتر ہوں اور خانقاہیت یہ ہے کہ میں سب سے کم تر ہوں. آج آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے میں یہ بات کہوں گا کہ خدا را آپ فکر کی قربانی دے دیں، آج اپنے اندر انقلاب پیدا کریں کہ میں سب سے کم تر ہوں اور دوسرا مسلمان مجھ سے بہت بہتر.
بہت شکریہ جناب مولانا مفتی عبد القوی صاحب آپ کا، اور جناب مولانا فیدا حسین متاری صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے اور قربانی کے حوالے سے، فلسفہ قربانی کے حوالے سے کیا خوب آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین یہ ایام عید ہیں، ایام حج ہیں، گویا قربانی کے ایام ہیں. یہ خداوند قدوس کے حضور اس یاد کو منانے کے ایام ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم کیا. ہمیں بھی آج عزم کرنا ہوگا، ہم قربان کریں گے. ہم جہاں جانور قربان کریں گے، وہاں اپنی انا کو بھی قربان کریں گے، وہاں جو اپنے اندر ہمارے بت ہیں ان کو بھی قربان کریں گے. ہم خداوند قدوس کے حضور تقویٰ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیش ہوں گے، اور جو ہمارا اس وقت معاشرہ ہے ارد گرد، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے جہاں تک ہو سکا ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن معاشرہ زندہ رہے، پرامن رہے، ترقی کرے، آگے بڑھے. اظہر علی عابدی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.